السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الانعام آیت نمبر 19. تفسیر سورۃ الانعام. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارین الحق حقاً ورزقنا اتباعا وارین الباطل باطلا ورزقنا اجتنابا، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ واپس ہم اپنی کلاسز کی طرف آئے ہیں. ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی فضل احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن سے جوڑا، اپنی کتاب، اپنی وحی سے جوڑا، اپنے کلام سے جوڑا، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم ہدایت حاصل کر سکیں اور سیدھے راستے پر چل سکیں، تاکہ ہمیں جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بہترین ٹھکانہ عطا کرے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہو اور ہم حسن انجام کو پہنچیں. اس لیے ہم اللہ کی کتاب پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین. آیت نمبر 19 دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قل ای شیء اکبر شہادہ، قل اللہ شہید بینی وبینکم وأوحی إلی هذا القرآن لأنذرکم به ومن بلغ أئنکم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. قل کہیے، أي شيء، کون سی چیز اکبر، زیادہ، کون سی چیز زیادہ بڑی، اکبر شہادہ، شہادت کے لحاظ سے کہیے کون سی چیز زیادہ بڑی ہے شہادت کے اعتبار سے. قل اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی شہید گواہ ہے بینی میرے و بینکم اور تمہارے درمیان، وہ اوہی اور وہی کیا گیا ہے الیہ میری طرف، حاضر قرآن، یہ قرآن، لانذرکم تاکہ ڈراؤں میں تمہیں بہی اس کے ذریعے، ومن بلغ اور جسے یہ پہنچے، یعنی بلغا ہوتا ہے پہنچا دینا یا جس کو یہ پہنچے، یعنی قرآن کا پیغام. انکم لتشہدون کہ تم شہادت دیتے ہو، انا کہ یقیناً مع اللہ، اللہ کے ساتھ، آلہتن معبود ہیں، اخرا دوسرے بھی. قل کہہ دیجئے، لا اشہد نہیں شہادت دیتا میں. قل کہہ دیجئے، انما ہوا الہ واحد، بس وہ تو ایک ہی معبود ہے، واننی اور یقیناً میں بریئم بری ہوں، مما اس سے جو تم تشرکون شریک ٹھہراتے ہو. بار بار اس میں قل کا لفظ آیا ہے. روانی والا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ ان سے پوچھئے کہ سب سے بڑھ کر سچی گواہی کس کی ہے. آپ کہیے، اللہ کی، جو میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، نیز یہ کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس سے میں تمہیں بھی ڈراؤں اور ان سب کو بھی جن تک یہ پہنچے. کہ تم واقعی یہ گواہی دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے الہ بھی ہیں؟ آپ ان سے کہیے، میں تو ایسی گواہی نہیں دیتا، الہ صرف وہ ایک ہی ہے اور میں اس شرک سے بالکل بیزار ہوں جو تم کر رہے ہو. سورہ انعام چونکہ مکی سورت ہے، یہ بات ہم جانتے ہیں، اور سورہ انعام میں آپ کو زیادہ تر اسی بات کی شہادت ملے گی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ان لوگوں نے شریک ٹھہرا رکھے تھے، اس کا انکار اور ان کو ایک الہ کی طرف یا ایک الہ کی عبادت کی دعوت دینا. کیونکہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن مشرکین مکہ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت سارے شریک ٹھہرا رکھے تھے، یعنی ہر ایک کو ایک الگ الگ نام دے رکھا تھا کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں یا یہ اللہ تعالیٰ کے شریک کار ہیں، مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کرتے ہیں اور کچھ اختیار بھی رکھتے ہیں. اسی بات کی طرف بار بار ان کو اشارہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر دراصل قرآن ہمیں عقلی اور نقلی دونوں طرح کی دلیل دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اور بار بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن میں کہلوایا گیا، کہہ دیجئے، یعنی شرک کرنے والوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو میں مددگار بناؤں، بھلا میرا مددگار کون ہو سکتا ہے، یہ ساری مخلوق تو عاجز ہے، بے دست و پا ہے، محتاج ہے خود، تو وہ میری کیا مدد کرے گی. واقعی میں آپ سوچئے کہ کوئی انسان یا جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے کسی کی مدد کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی، جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے سے کہلوا دیا کہ ان کو بتا دو کہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کو پکارتا ہوں، نہ کسی کو مددگار بنا سکتا ہوں، کیونکہ ساری مخلوق عاجز ہے، میرا سرپرست، میرا مددگار تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہ ہر قسم کی تدبیر کرنے والا ہے، وہ خالق ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو یہاں پر گواہی کی بات آ رہی ہے کہ کوئی گواہ ہو سکتا ہے، یا کسی اور کو گواہ لایا جا سکتا ہے، یا سب سے بڑھ کر شہادت کس کی ہو سکتی ہے۔ یہاں پر شہادہ گواہی کے معنوں میں آیا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس پر اگر کوئی شہادت دے سکتا ہے، گواہی دے سکتا ہے، تو اللہ سے بڑھ کر گواہی کون دے سکتا ہے؟ سبحان اللہ، آپ سوچیں، تو اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ خود گواہی دے رہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ اس کے علاوہ کسی کی گواہی کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان، بس اللہ سے بڑا کوئی شاہد نہیں۔ وہ گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ رسول اکرم پیش کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی رسول اکرم جو قرآن پیش کر رہے تھے، آپ خود بتائیے کہ کفار مکہ نے اس قرآن کے پیش کرنے پر کیا کیا اعتراضات کیے، آپ کو کیا کچھ کہا؟ تھوڑا سا ریکال کریے اپنے آپ کو، اور ان کی جو اعتراضات تھے وہ بتاتے جائیے۔ جب رسول اکرم ان کو یہ قرآن پیش کر رہے تھے، تو کفار مکہ نے کیا اعتراضات کیے تھے، اور کس طرح سے جھوٹ گھڑا تھا آپ پر؟ جی، کیا آپ مجنو ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کذاب ہیں، نعوذ باللہ، اور یہ کہ کوئی اہل کتاب میں کا کوئی آدمی یا کوئی جن ہے جو آپ کو پڑھا جاتا ہے یا قرآن؟ جی ہاں، تو ان لوگوں نے یہ اعتراضات کیے تھے۔ پھر کہا تھا کہ قرآن آپ خود ہی گھڑ کر سنا دیتے ہیں، نعوذ باللہ، کتنی بڑی جھوٹی بات تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو خود سے گھڑ ہی نہیں سکتے تھے۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ۔ اگر یہ ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ گھڑتا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ رسول ہمارے بارے میں کوئی جھوٹ گھڑتا، تو ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیتے اور پھر اس کی شہرگ کاٹ دیتے۔ اب آپ خود سوچیے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن گھڑ رہے ہوتے، لکھ رہے ہوتے، پہلی بات تو آپ کو لکھنا ہی نہیں آتا تھا، آپ کو دوسری بات پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اور تیسری بات اگر آپ کر بھی لیتے ایسا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم تو خود اس کی شہرک کاٹ دیتے۔ اب بتائیے کہ یہ آیت خود رسول اکرم گھڑ سکتے ہیں ایسی آیت اپنے بارے میں؟ تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ قادر ہے، حکمت والا ہے، اس کی حکمت اور قدرت کے لائق نہیں کہ ایسے جھوٹے شخص کو برقرار رکھے جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کا رسول ہے، حالانکہ وہ اللہ کا رسول نہ ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے ان لوگوں کو دعوت دینے پر خود مامور کیا ہے، حالانکہ یعنی خود سے کوئی اگر ایسا کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو پکڑ لے گا، لیکن یہاں پر تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس کے حکم سے کام کر رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے کام کر رہے تھے۔ یا اگر کوئی رسول ایسی جرات کرے کہ جو حکم اللہ کا نہ ہو اور لوگوں کو بتا دے، تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اسی رسول کو پکڑے گا، کسی رسول نے حالانکہ ایسا نہیں کیا، لیکن اگر کوئی رسول ایسا کرتا تو اللہ تعالیٰ خود اسے پکڑ لیتا۔ تو یہاں پر تو اللہ کے رسول سب سے بڑھ کر سچے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنے رسول کی تصدیق فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو معجزات عطا کیے، ہر طرح سے اپنے رسول کی تائید کی، ان کو فتح اور نصرت سے نوازا، اور جو ان کی مخالفت کرتے تھے، جو ان سے دشمنی رکھتے تھے، ان کو ختم کر دیا، یعنی اس کو نابود کر دیا۔ تو بس اس گواہی سے بڑی کون سی گواہی ہے؟ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی خود یہاں پر گواہی دے رہے ہیں کہ یہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بھیجے ہوئے ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر گواہ کون ہو سکتا ہے بھلا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ ہی نے گواہی دے دی، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت باقی رہتی ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور اتارا گیا میری طرف قرآن تاکہ ڈراؤں میں تم کو اس کے ساتھ اور جس کو یہ پہنچے۔ قرآن کی بات آئی ہے یہاں پر۔ ایک اور بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ بہت سارے اہل کتاب یا جو مستشرقین ہیں، وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ قرآن دراصل عبرانی زبان سے لیا گیا لفظ ہے، یہ ہماری کتابوں کے لیے بولا جاتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اس کو کاپی کیا ہے، اور قرآن ہمارا لفظ ہے۔ تو قرآن اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کا نام قرآن رکھا، تو پھر بھلا کہیں سے اڈاپٹ کرنے کی کیا ضرورت محسوس ہوتی ہے نا؟ اگر قرآن میں خود قرآن کا لفظ نہ آتا تو یہ بات بھلے ہی کہی جا سکتی تھی، اعتراض کیا جا سکتا تھا، الزام لگایا جا سکتا تھا، لیکن آپ خود بتائیے کیا یہ الزام قابل قبول ہے؟ کیا صحیح ہے کہ قرآن جو لفظ ہے وہ اہل کتاب یا عبرانی زبان سے اڈاپٹ کیا گیا ہے؟ اور جو پہلی کتابیں تھیں ظاہر سی بات ہے وہ بھی اللہ ہی کی کتابیں تھیں، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی یہ لفظ اتارا قرآن کا، لیکن اب جو ہے اب صرف اور صرف آخری وحی کو قرآن کہا جاتا ہے اور کسی اور کتاب کو قرآن نہیں کہا جائے گا. قرآن کا جو مادہ ہے اس کا روٹ ہے قرءن، قاف را حمزہ، قرا یقرا قرآن اور قرآتن. اس کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کو اکٹھا کرنا، جمع کرنا، اور اس کی جو بنیادی مفہوم کے ساتھ بہت سارے معنوں میں یہ آتا ہے. پہلا معنی ہے پڑھنا، پڑھنے والا الفاظ کو اکٹھا کرتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا پڑھ کر سنانا، اس مفہوم کے لیے اللہ کا صلہ آتا ہے. تیسرا ہے مدت گزارنا، یعنی کسی مقررہ وقت کے شروع ہونے اور ختم ہونے کے لمحات کو اکٹھا کرنے سے ایک مدت وجود میں آتی ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھیں اس کو تو آپ پیروی کریں اس کے پڑھنے کی. فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، ہم نے الگ الگ کیا اس قرآن کو تاکہ آپ پڑھ کر سنائیں اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر، ٹھیک ہے. تو قرآن اس میں ذات بھی ہے، پڑھی جانے والی چیز، پیغام، یعنی جو اس مادے سے جو الفاظ بنتے ہیں. پھر آگے دیکھیں کہ قرآن سے پھر قرآن بنا، اقرا بنا، یعنی بہت سارے الفاظ اس سے آتے ہیں. تو قرآن اقرا فعل امر ہے، تو پڑھ، اقرا کتابک، تو پڑھ اپنی کتاب کو. پھر ہے قرآن، اس میں ذات بھی ہے، پڑھی جانے والی چیز. پیغام کو بھی کہتے ہیں، خط کو کہا جاتا ہے، کتاب کو کہا جاتا ہے، لیکن اب اس لفظ کو اس کا استعمال صرف آخری وحی کے لیے مخصوص ہے، اس لیے کسی اور کتاب وغیرہ کے لیے اس کا استعمال غلط مانا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جو اتارا گیا جس میں قرآن کو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ قرآن خود قرآن میں نام بتایا گیا ہے. تو یہ اعتراض، یہ الزام نہیں لگایا جا سکتا کہ قرآن کہیں سے اڈاپٹ کیا ہوا لفظ ہے. قرآن، اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ خود قرآن ہی میں نازل فرمایا، لہٰذا اس کا نام قرآن ہے، اس کتاب کا نام، جسے ہم قرآن کہتے ہیں. تو پڑھنا یہ پڑھی جانے والی چیز دونوں معنوں میں آتا ہے. تو یہ قرآن کس لیے نازل کیا گیا؟ تاکہ یہ رسول اکرم اس قرآن کو پہنچا دیں جہاں تک یہ پہنچ سکتا ہے، جہاں تک آپ کی حت الامکان کوشش ہو سکتی ہے، اور تاکہ اس سے ڈرائیں آپ لوگوں کو. کس بات سے ڈرائیں؟ تاکہ اس قرآن کو پڑھ کر وہ اپنی آخرت کو سنوار لیں، جہنم سے بچ جائیں اور جہنم کے راستے سے ان کو بچا لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا جو بھی قرآن کی دعوت آگے دیں گے رسول اکرم کے بعد. تو یہ قرآن اس لیے اتارا گیا ہے تاکہ ڈراؤں میں تم کو اس کے ساتھ اور جس کو یہ پہنچے، یعنی تمہارے فائدے اور تمہارے مصالح کے لیے اللہ تعالی نے قرآن رسول اکرم کی طرف وحی کیا ہے، تاکہ رسول اکرم انہیں دردناک عذاب سے ڈرائیں. انذار یہ ہے کہ جس چیز سے ڈرانا مقصود ہو اسے بیان کیا جائے. جیسے کہ ہم ترغیب اور ترہیب کہتے ہیں نا، ترغیب مطلب کسی چیز کی رغبت دلانا، ترہیب کسی چیز سے ڈرانا تاکہ اس سے انسان رک جائے. تو ہمارے جو اعمال ہیں، ہمارے قول، جو بھی ہمارے اعمال اور اقوال ہیں، تو ان اعمال سے ہم رک جائیں جو غلط اعمال ہیں، یا ان باتوں سے ہم بچ جائیں جو غلط باتیں ہیں، تاکہ ہم جہنم سے بچ سکیں، ٹھیک ہے. اور ہمیں ایسے نیک کاموں کی طرف بڑھانا، آگے بڑھانا، ترغیب دلانا جس سے ہم نیک اعمال کر سکیں اور اس کی وجہ سے ہم اجر پا سکیں. تو یہ انذار ہے. تو جو کوئی بھی اس قرآن کی نصیحت کو قبول کرتا ہے، اس کو قائم کرتا ہے، گویا اس نے اس انذار کو قبول کر لیا. یعنی یہ قرآن اپنے مخاطبین کو دراصل اپیل کرتا ہے. یہ قرآن جب پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو اس کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا ہے. آپ بتائیے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جب قرآن پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی حالت کیا ہوتی تھی؟ کوئی واقعہ یاد ہے آپ کو، یا کسی صحابی کا نام ہی اگر یاد ہو تو بتائیے، جب یہ قرآن ان کو پڑھ کر سنایا گیا تو ان کی حالت کیا ہوئی؟ جی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ. ابو بکر صدیق تو جب خود قرآن پڑھتے تھے تو لوگ، پورے مشرقین مکہ کی عورتیں اور بچے آ کر سنا کرتے تھے اور روتے تھے، یعنی اتنا اثر انداز ہوتا ہے یہ قرآن. عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب سورۃ طٰہٰ پڑھی گئی تو انہوں نے کہا کہ بے شک یہ تو کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، اور اس پر ایمان لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. سبحان اللہ، کیسے دلوں کو تسخیر کرتا ہے قرآن کا پڑھنا. اور اسی طرح سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو سفیر بنا کر بھیجا مدینہ، ایمبیسیڈر بنا کر بھیجا، اور وہ وہاں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے. تو سعد رضی اللہ عنہ, سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ دونوں کزن برادر تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ مصعب بن عمیر کے پاس بہت سارے لوگ آ کر بیٹھ رہے ہیں قرآن سن رہے, تو ان کو غصہ آیا اور اسید بن حضیر گئے اور ڈانٹنے لگے مصعب بن عمیر کو اور ان کے ہوسٹ کو کہ تم نے یہ کیا لگا رکھا ہے اور یہ کون سی کتاب کی تم تعلیم دے رہے ہو اور کون سی نئی چیز تم لے کر آئے ہو ہمارے شہر میں مدینہ میں. تو مصعب بن عمیر نے ان کو نہایت ہی محبت بھرے انداز سے کہا کہ اچھا آپ بیٹھے تو صحیح, آپ میری بات تو سن لیں, ایک بار اس قرآن کو سن تو لیں تھوڑا سا, پھر اگر آپ کو اچھا لگے تو ٹھیک ہے ورنہ ہم آپ کی بات مان لیں گے. تو اسید بن حضیر کے دل پر بہت اثر ہوا کہ اتنے اخلاق سے یہ کہہ رہا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں, اور وہ سننے کے لیے بیٹھ گئے. مصعب بن عمیر نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا. کہا جاتا ہے جیسے جیسے مصعب بن عمیر قرآن پڑھتے جاتے تھے اسید بن حضیر کے چہرے اور ہاتھوں کی حالت بالکل متغیر ہوتی جا رہی تھی, یعنی چینج ہوتی جا رہی تھی. وہ کہتے ہیں کہ جیسے بعض وقت کچھ باتوں کا اثر آپ کی اسکن پر پڑنے لگتا ہے, چہرے کا رنگ چینج ہو جاتا ہے اور ہاتھوں کے جو بال ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں نا, رونگٹے کھڑے ہونا جس کو ہم کہتے ہیں. تو اسید بن حضیر کے جسم کی حالت بالکل چینج ہوتی گئی, یعنی اتنا اثر طاری ہوا ان کے بدن پر کہ جتنے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے سب نے محسوس کیا کہ اسید بن حضیر بالکل چینج ہو رہے ہیں, اسکن ان کی چینج ہو رہی ہے. اور پھر کہا کہ اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میں اس کلام پر ایمان لے آؤں. سبحان اللہ, آپ دیکھیں یہ کلام ایسے اثر انداز ہوتا ہے. اور اس کے بعد اسید بن حضیر کا حال یہ تھا کہ مدینہ کے لوگ ان کو مشہور کر چکے تھے کہ اسید تو بس قرآن ہی کا ہو کر رہ گیا ہے. اور اسید بن حضیر کی خود یہ حالت تھی کہ وہ بار بار کہیں پر بھی جاتے آتے تو قرآن پڑھتے رہتے تھے اور بار بار کہتے تھے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کی کتاب ہے, میرے رب کے الفاظ ہیں. سبحان اللہ, یعنی اتنا ان کو قرآن پڑھنا محبوب ہو گیا تھا اور قرآن سے اتنی محبت ہو گئی تھی ان کو کہ جب وہ تہجد میں اس کو پڑھا کرتے تو ان کے ساتھ ایسا واقعہ بھی پیش آیا کہ ان کو روشن قندیلیں نظر آئیں اس قرآن کو تہجد میں جب وہ پڑھ رہے تھے. تو انہیں جو سکینہ تھی وہ جو نازل ہوئی, کہا جاتا ہے کہ ان کا گھوڑا ہنہنانے لگا, جو ان کا بچہ وہاں تھا لیٹا ہوا تو وہ تھوڑا گھبرا گئے کہ کہیں وہ گھوڑا بچے پر نہ آ جائے, یعنی وہ گھوڑے نے بھی وہ چیز دیکھ لی تھی جو نازل ہوئی تھی آسمان سے, بالکل روشن بادل تھے. جب وہ رسول اکرم کے پاس گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ جب میں تہجد میں قرآن پڑھ رہا تھا تو ایسا اور ایسا واقعہ پیش آیا, تو کہا کہ وہ سکینہ تھی اور اللہ کے فرشتے تھے جو تمہارا قرآن سننے کے لیے آئے تھے, اگر تھوڑی دیر تم اور رکتے تو روشنی ہونے تک باقی لوگ بھی ان کو دیکھ لیتے. سبحان اللہ, تو ایسے تھے ہمارے صحابہ کہ اس قرآن کا اثر ان کے دلوں پر ایسے ہوا کہ وہ اسی کے گرویدہ ہو گئے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ جیسے اب حالانکہ ابھی یہ جو 15 دن تھے, ہم آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ ویکیشن پر گئے تھے, وہاں پر بھی یہ 15 دن میں ایسا نہیں کہ ہم لوگوں نے کوئی پکنک کی ہو یا اس طرح سے کیا ہو, الحمدللہ بہت سارے پروگرامس چلتے رہے ہمارے انسٹیٹیوٹ کے, بلکہ 2 تکمیل سیریمنی ہوئی بڑی بڑی اور بھی بڑے پروگرامس ہوئے الحمدللہ, کلاسز میں بھی کچھ تربیت اور تزکیہ پر ہم لوگوں نے لیکچر رکھے تھے. لیکن پھر بھی یہ جو قرآن کو باریکی سے سمجھنے کا جو تعلق ہے, ذریعہ ہے, پروسیس ہے, وہ ایسے آپ کی روح کو سیراب کرتے, جیسے آج ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کئی دنوں بعد قرآن جیسے روح میں اترتا جا رہا ہو. جو ہم اس کو 1 by 1 سمجھتے ہیں نا, جب ہم اس کو اپنے دل پر لیتے ہیں, جب ہم اس کو ایک طرح سے جذب کرتے ہیں قرآن کی آیتوں کو, یقین جانیے دل کی حالت بالکل الگ ہوتی ہے. یہ بات آپ خود بھی محسوس کرے ہوں گے جو میں محسوس کرتی ہوں, اور اللہ کرے کہ ہم سب کا حال ایسے ہی ہو اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے کہ وہ ہمارے دلوں پر اترے. وہ کہتے ہیں کہ جب تک نہ ہو تیرے دل پہ نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. آپ کتنی بھی کتابیں پڑھ لیں, کتنی بھی تفاسیر پڑھ لیں, جب تک قرآن کے الفاظ آپ اپنے دل پر نہیں لیں گے, اس کا اثر آپ کے دل پر نہیں ہوگا, کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس کتاب کو تو ہم کو اپنے دل پر لینا ہے کہ ہم اس کو محسوس کریں, اس کے ہر لفظ کو محسوس کریں, اس کے معجزے کو محسوس کریں, اپنے رب کے کلام کو محسوس کریں کہ یہ میرے رب کا کلام ہے, میرے رب کی کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے, میرے رب نے زمین پر ہم لوگوں کے لیے نازل کی ہے. سبحان اللہ, اس کے الفاظ, اس کا کلام, یہ وحی, یہ معجزہ آج ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے الحمدللہ. پھر بھی اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کیسی غفلت ہے آج نا لوگوں کو, کیسے اسے منہ پھیرے ہوئے ہیں, کیسے اسے پلٹے ہوئے ہیں. تو یہ قرآن تو اس لیے آیا تھا کہ اس کو پہنچا دینا تھا. رسول اکرم نے اپنی پوری کوشش کی, جتنا آپ کر سکتے تھے اپنی استطاعت سے بڑھ کر آپ نے اس قرآن کو پہنچانے کی کوشش کی, اور آپ کے صحابہ نے بھی, اس کے بعد تابعین تبع تابعین, ہمارے اسلاف, ہمارے علماء کرام نے. لیکن آج سب سے ایسا دور ہے کہ جب اس قرآن کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے. یہ کتاب تو اس لیے اتری تھی کہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے, ومن بلغا, کس کو؟ وہاں تک پہنچا دو جہاں تک یہ پہنچے. اور اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے. تو یہ قرآن تمہیں اور ان تمام لوگوں کو جن کے پاس قیامت تک یہ پہنچے گا برے انجام سے ڈراتا ہے، کیونکہ قرآن میں ان تمام باتوں کو جو بھی اللہ تعالیٰ کو بیان کرنا مقصود تھا ان سب کا ذکر موجود ہے اس میں، جس کا انسان محتاج ہے، جو ہمیں جاننا ضروری ہے، ان سب باتوں کا علم قرآن میں ہے الحمدللہ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید پر اپنی گواہی کا ذکر فرمایا جو سب سے بڑی گواہی ہے، تو اپنے رسول سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی خبر کی مخالفت کرنے والوں اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں سے کہہ دیجئے کہ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہیں؟ یعنی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اور میں تو گواہی نہیں دیتا، یعنی رسول اکرم تو گواہی نہیں دیتے. یعنی اگر وہ گواہی دیں تو ان کے ساتھ گواہی مت دیجیے. یعنی بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے پر کہیں شریک نہ ہوئیے، اپنا حصہ مت ڈالیے اس میں. تو جب اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول جو کہ پاکیزہ ترین ہستی ہیں اللہ کے نزدیک بھی اور تمام انسانوں کے نزدیک بھی، جب وہ گواہی دے رہے ہیں کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فلاں بھی شریک ہے، فلاں بھی شریک ہے، یہ جو مردے ہیں وہ سنتے ہیں قبروں میں، ان سے مانگو، لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آخری رسول کی گواہی ہے جس کی تائید میں قطعی دلائل اور روشن براہین یعنی دلیلیں دی گئی ہیں، اور دوسری طرف مشرکین کی شہادت ہے جن کی عقل اور دین سب خلط ملت ہے، ان کو شعور ہی نہیں ہے، جو برائی کا شکار ہے، خرابی کا شکار ہے. کتنا دکھ ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں جیسے کہ اتنے سارے تہوار ہوتے ہیں نا مشرق جو کنٹریز ہیں، تو وہاں دیکھ کر اتنی حیرت ہوتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اپنے ہی ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں، انہی کے آگے جھکتے ہیں، اور جن کو خود بنایا، ابھی زمین سے مٹی اٹھائی، اس کو پانی ملایا، اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا، اور پھر اس سے دعا مانگ رہے ہیں. کتنی حیرت ہے نا. تو کوئی دوسرا گواہی دے ہی نہیں سکتا. یعنی اگر آج مشرکین یہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، تو ان کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی بھی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ نقلی دلیل ہے. تو جو شخص بھی عقل مند ہوگا وہ اس میں سے کس کی گواہی کو چنے گا؟ جو سلیم فطرت رکھتا ہوگا، جو سادہ دل ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کی گواہی کو اور اللہ کے رسول کی گواہی کو قبول کرے گا نا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ چیز بالکل صحیح اور واضح ہے اور سچی ہے. تو اس لیے قل انما هو الہ واحد کہہ دیجیے کہ صرف وہی ایک معبود ہے، یعنی وہ اکیلا ہے، اس کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور نہ ہی کوئی الہ ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رب ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی ذات، اپنے ہر اعتبار سے وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ تدبیر کرنے والا ہے. بلکہ کہہ دیا گیا کہ وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ، اور میں بیزار ہوں تمہارے شرک سے. یعنی تم جن بتوں کو یا دوسرے خداؤں کو تم اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو یا جن کو بنایا جاتا ہے، میں اس سے برات کا اظہار کرتا ہوں. یہ ہے توحید کی حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اثبات اور اللہ تعالیٰ کے سوا ہر ایک سے اس کی نفی. سبحان اللہ. تو مشرکین کے پاس کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کے، لیکن پھر بھی وہ مانتے ہیں اس بات کو. تو سبحان اللہ، یہاں پر اس بات کا ثبوت دے دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے. تو اس سے کیا بات ثابت ہوئی اس آیت سے خاص طور سے؟ کہ یہ قرآن جو رسول اکرم پر نازل کیا گیا تھا، یہ آگے پہنچانے کے لیے ہے، اس میں انذار ہے، اس انذار سے ہمیں سب کو بتانا ہے، ڈرانا ہے، تاکہ لوگ اپنے انجام سے ڈریں اور صحیح راستہ قبول کریں. اب آپ بتائیے کہ یہ قرآن تو رسول اکرم پر نازل کیا گیا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا میں نہیں رہے، اب کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ جو بلاغ کا لفظ آیا ہے، ومن بلغا، بلغا کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ابلاغ کیا ہے؟ تبلیغ کیا ہے؟ جی بالکل، اب یہ میری اور آپ کی، ہم سب کی، امت مسلمہ کی پہلی ذمہ داری ہے. یعنی پرائیورٹیز پر جو کام ہوں گے اس میں سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ کہ اس دعوت کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو آگے پہنچایا جائے جو ہمیں شرک سے بچاتا ہے، اور پوری دنیا کو بھی ہمیں شرک سے بچانا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دینی ہے. لیکن کیا آج مسلمان اس کام کو انجام دینے کے لیے جیسے لگنا چاہیے تھا، جیسے کرنا چاہیے تھا، کر رہے ہیں؟ کیا ہم سے اس ذمہ داری میں کوتاہی نہیں ہو رہی؟ क्या हम इसका हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, रसूल अकरम तो पत्थर खाते रहे, तकलीफें बर्दाश्त करते रहे, भूखे रहे, अपनों से दूर रहे, शहर से निकाले गए, बेघर हुए, लेकिन क्या आपने इस काम को अंजाम देने से कभी रोका कि अभी तो मेरे सामने बहुत सारी मुश्किलात हैं, अभी मैं ये काम अंजाम नहीं दे सकता? कभी ऐसा कहा आपने, या आपके सहाबा ने, या ताबईन और तबा ताबईन ने? नहीं। और आज हम क्या कहते हैं? सबसे पहले हम क्या चीज सामने लेकर आते हैं अपने आगे इस काम को करने से? हम अपनी मजबूरियां ला लेते हैं, हमें हजार रुकावटें नजर आती हैं कि अरे हम कैसे करेंगे ये काम, हमसे तो नहीं हो सकता। बलगा यबलुगु बुलुगन, किसी मकसूद चीज की इंतहा तक पहुंचना। वही इलैया हाज़ल कुरआन लिउन्ज़िरकुम बिही वमन बलगा, और वही किया गया मेरी तरफ ये कुरान ताकि मैं खबरदार करूं तुम लोगों को और उसको जिसको वो पहुंचा। तो यकीनन अल्लाह इसके काम को पहुंचने वाला, नहीं अल्लाह ताला इस काम को पूरा करके रहेगा। मबलगुन इस्म ज़र्फ़ है, पहुंचने की जगह। तो बलीगुन फ़ईलुन के वजन पर है, वाज़ह और फसीह, यानी कुरान हर तरह से बिल्कुल वाज़ह है, फसीह है। और कुरान में ये भी आता है कि लियालम अन कद अबलगु रिसालाती रब्बिहिम सूरह जिन, ताकि वो जान ले कि उन लोगों यानी फरिश्तों और पैगंबरों ने पहुंचा दिया है अपने रब के पैगामात को। इसी से बलागुन है, ये बाब अफ़आल का एक मस्दर भी है और इसमें ज़ाद भी, पहुंचाना ये पैगाम। तो यहाँ पर रसूल अकरम को कुरान में बार बार इस बात की तरफ इशारा किया गया है कि आप इस कुरान को पहुंचा दें। बल्लिग फेले अमर है, तू पहुंचाता रहे। या अय्युह रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, यानी यहाँ पर कितनी भी मुश्किलात आए आप इस पैगाम को पहुंचाते रहें, आखिर तक पहुंचा दें इसको। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको पहुंचाने में कोई कोताही की? आप बताइए कि आपने हमको एज इट इज ये कुरान नहीं पहुंचाया? बिल्कुल पहुंचाया। तो अब हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? अब बेसिकली दो काम है हमारे जिम्मे, एक तो खुद हमारे मुसलमानों में ही इस कुरान को पहुंचाना, क्योंकि खुद हमारे मुसलमान ही इस कुरान से महरूम है। बचपन में जो एक बार पढ़ लिया सो पढ़ लिया, उसके बाद इसमें क्या लिखा है, ये कुरान हमें क्या कहता है, इसके क्या अहकाम है, हमें उससे कोई वास्ता नहीं होता। यानी मेजोरिटी हमारे मुसलमानों की ऐसी है जो कुरान को एक बार बचपन में पढ़ना काफी समझते हैं, फिर उनको लगता है कि जिंदगी से इस किताब का कोई ताल्लुक ही नहीं है। हाँ, ये मरते वक्त काम आता है, बस फिर मुर्दों पर पढ़ी जाती है किताब। ये एक बार बचपन में पढ़ लिया, रटा रटाया, बगैर समझे बूझे, उसके बाद मरने के बाद उसके ऊपर पढ़ लिया, तो जी नहीं, बिल्कुल कुरान इसके लिए नहीं आया था। सॉरी, कुरान तो एक पैगाम है, एक नसीहत है, याद दहानी है, जिक्र है, इंतजार है, इसमें खुशखबरियां हैं, जिंदगी गुजारने का तरीका है। तो अल्लाह ताला की गवाही काफी है कि कुरान अल्लाह ताला ने आपकी तरफ उतारा और आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसको पहुंचा दें आप जहां तक ये पहुंचे, जिस तक ये पहुंचे। तो अब ये जिम्मेदारी उम्मत मुस्लिमा पर है कि वो इस कुरान को आगे पहुंचा दें। जी हाँ, हमारे उज्र, हमारे बहाने बहुत ज्यादा होते हैं कि टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, ये तो हमसे नहीं हो सकेगा, हम तो इस काबिल नहीं है, इस तरह से। अभी मैंने आपको इंतजार का मतलब बताया था कि जिससे डराना मकसूद हो उसे बयान किया जाए, जिस चीज से डराना मकसद हो उसे बयान किया जाए। तो हम कैसे लोगों को इसकी तरफ बुलाएंगे, ताकि हम ये बताकर बुलाएंगे कि देखो अगर तुम ये काम करोगे तो इससे तुम्हें सजा मिलेगी, लिहाजा उस सजा से बचने के लिए हम उनको डराएंगे कि तुम सजा से बचो और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाओ। इंतजार, नसीहत के साथ किसी को बुरे अंजाम से बचाना, क्योंकि जब तक आप नसीहत नहीं करेंगे सामने वाला कैसे मानेगा भला, आप बताएं। रसूल अकरम की जो एक सिफत है वो क्या है, रसूलों की जो सिफत हुआ करती थी वो क्या होती थी? जी, मुबशरीन व मुनजरीन, बशीर और नजीर, है ना। तो रसूलों की खास सिफत ही ये होती है कि वो डराने वाले होते हैं, वो बशारत देने वाले होते हैं। इसीलिए आप देखें जो तबलीग जब की जाती है तो तबलीग में इस बात को बहुत ज्यादा मद्देनजर रखा जाता है कि आप اتنا بھی نہ کسی کو ڈرا دیں کہ وہ بالکل ہی مایوس ہو جائے, اور آپ اتنا بھی کسی کو خوشخبری نہ دے دیں کہ وہ بالکل بے فکر ہو جائیں. دونوں کا جو اعتدال کے درمیان رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, اور رسولوں کی یہی صفت تھی کہ وہ لوگ خوشخبریاں بھی دیتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. تو ایک دائی کا اس معاملے میں جو رویہ ہونا چاہیے وہ کیسا ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو بالکل ہی بے فکرہ نہ کر دے, اور نہ ہی لوگوں کو بالکل اتنا ڈرا دے کہ وہ گھبرا جائیں اور مایوس ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو انذار یا نظرہ, نون ذال را اس کا روٹ ہے. نظرہ ینذرو نظرن, کسی غیر واجب چیز کو اپنے اوپر واجب کر لینا, اور اسی سے پھر انذار ہے, نذیر ہے, فعل کا وزن ہے, فعل کے وزن پر ہے, خبردار ہونے والا یا خبردار کرنے والا. جیسے کہ وما ارسلنا کا اللہ کا فتح الناسی بشیرم و نذیرہ, اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بناتے ہوئے. تو خبردار کرنا, وارننگ دینا, کسی آنے والے خطرے سے خبردار کرنا. نذیر کے معنی کیا ہوئے پھر, یا انذار کے معنی کیا ہوئے, آنے والے خطرے سے خبردار کر دینا. ٹھیک ہے, امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو. آگے دیکھیں آیت نمبر 20, الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذین خسروا انفسہم فہم لا یؤمنون. الذین, وہ لوگ, آتیناہم, دی ہم نے انہیں, الکتاب, کتاب, یعرفونہ, پہچانتے ہیں وہ اسے, کما, جس طرح یعرفونہ پہچانتے ہیں وہ, ابناءہم, اپنے بیٹوں کو. الذین, وہ لوگ, خسروا, جنہوں نے خسارے میں ڈالا, انفسہم, اپنے آپ کو, فہم, تو وہ, لا یؤمنون, نہیں ایمان لاتے. جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ اسے, یعنی پیغمبر کو, یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رکھا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی یہاں پر مشرکوں کے بعد اب اہل کتاب سے بات کی جا رہی ہے کہ آپ کا انکار مشرکوں نے تو کیا ہی کیا تھا, لیکن اہل کتاب جو آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے, جن کی کتابوں میں آپ کے بارے میں خبریں تھیں, خوشخبریاں تھیں, نشانیاں تھیں, تو وہ آپ کو دیکھ کر پہچان گئے تھے کہ ہاں یہ واقعی میں اللہ کے رسول ہیں, لیکن نہیں مانا اہل کتاب نے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی ایک طرح سے جو اندر چھپی ہوئی بات تھی وہ یہاں پر کھول کر بیان کرے کہ یہ تو آپ کو اے رسول ایسے پہچانتے ہیں, جن کو ہم نے کتاب دی تھی وہ آپ کو اس طرح سے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, اور اپنے بیٹوں سے بڑھ کر کون کس کو پہچانے گا بھلا, آپ بتائیے. تو رسول اکرم کو وہ ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے, لیکن چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال ہی لیا ہے, خسارے میں ڈال ہی لیا ہے, تو لہٰذا وہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے, کیونکہ ان کو ایک ضد آ گئی ہے, ان کے اندر ایک ہٹ دھرمی ہے, ان کے اندر ایک تعصب ہے, حسد ہے, کیونکہ ان کو اس بات کا حسد تھا کہ جو رسول کا ہم انتظار کر رہے تھے جس رسول کا, وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا جبکہ اس نے بنی اسرائیل سے آنا چاہیے. یعنی ان کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہماری مرضی سے سارے کام ہوں, نعوذ باللہ. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے نہیں چلنا چاہتے تھے, بلکہ اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنا چاہتے تھے اہل کتاب. یعنی اتنے زیادہ ہٹ دھرم یہ ہو گئے تھے. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تو, اے رسول, مشرکین آپ کو نہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی, لیکن یہ اہل کتاب جو کہ اپنے پاس کتاب کا علم رکھتے ہیں یہ بھی آپ کو نہیں مان رہے ہیں, حالانکہ یہ آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتے ہیں. یعنی ان کے پاس کوئی شک ہی نہیں ہے, جیسے اپنی اولاد کے بارے میں کوئی شک نہیں کر سکتے, تو یہ آپ کو پہچانتے ہیں. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آپ کی رسالت کو اچھی طرح پہچانتے ہیں, اور بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کو پہچانتے ہیں, یعنی آپ چونکہ اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, آپ کی بعثت کے بارے میں ان کی کتاب میں بشارتیں موجود تھیں, وہ تمام صفات جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی پر منطبق نہیں ہوتی تھی, یعنی آپ میں وہ تمام کوالٹیز تھیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں, لیکن ان لوگوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. یعنی یہ خود ایمان بھی نہیں رکھتے, اور ان کے اندر اب توحید کی وہ چیز باقی بھی نہیں ہے, لہٰذا یہ خسارے ہی میں پڑے رہنے والے لوگ ہیں. خود اللہ تعالی نے ان کو خسارے میں ڈال رکھا ہے, یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو جب ان کے اندر ایمان ہی موجود نہیں تو پھر اب کیا کیا جا سکتا ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح الظالمون. ومن, اور کون, اظلم, زیادہ ظالم ہے, افترى, ممن افترى, اس شخص سے جو باندھے یا گھڑے اللہ اللہ پر کذیباً جھوٹ اور کذبہ یا جھٹلائے بھی آیاتی ہی اس کی آیت کو, انہو بے شک لا یفلح ظالمون, نہیں فلاح پائیں گے ظالم. یعنی ظلم اور انعاد کی وجہ سے ان لوگوں نے اتنے زیادہ جھوٹ گھڑ رکھے ہیں یا اتنا سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر بتا دیا ہے کہ ان سے بڑھ کر ظالم کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کی آیت کو جھٹلائے, یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے. کہا جاتا ہے کہ عربوں میں یہ محاورہ بولا جاتا تھا اکثر کہ اگر کسی شخص کو کسی چیز کے تعلق سے پختہ یقین ہوتا تو کہتے کہ وہ ایسے پہچانتا جیسے اپنے بیٹے کو. یعنی جس طرح ایک باپ بچوں کے اجتماع میں اپنے بیٹے کو فوراً پہچان لیتا ہے, بالکل اسی طرح اہل کتاب اپنی کتاب میں موجود نشانیوں کے مطابق رسول اکرم کو پہچان چکے تھے کہ وہ واقعی میں اللہ کے نبی ہیں جن کی بشارت انہیں دی گئی ہے, لیکن پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے تھے. کیوں ایمان نہیں لاتے تھے؟ اپنی قومی عصبیت کی بنا پر, اپنی اپنی سرداریوں اور گدیوں کے کا ان کو خاتمے کا ڈر تھا, حسد تھا انہیں, بغض تھا ان کو, اور ان کو یہ لگتا تھا کہ بس اب جو بھی نبی آئے گا وہ صرف بنی اسرائیل میں آئے گا, بنی اسماعیل میں نہیں آئے گا. اچھا بتائیے کہ انہوں نے رسول اکرم کو نہ مان کر خود اپنا نقصان کیا یا فائدہ اٹھایا, کیا ہوا ان کا؟ جی کرسچنز اور یہود دونوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. جی اپنا خود کا نقصان اٹھانا ہے, دنیا کا بھی نقصان اٹھایا اور آخرت کا تو نقصان ہے ہی ہے ان کو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یعنی کس کو ظالم کہا جا رہا ہے, سب سے بڑھ کر ظالم ایک تو اللہ کی نبی کو نہ ماننا, اللہ پر جھوٹ گھڑنا اور اللہ تعالیٰ کے تعلق سے جھوٹے سچی باتیں بیان کرنا اللہ کا نام لے کر, سب اس میں جمع ہے. یعنی ظلم اور انعاد میں اس شخص سے بڑھ کر کوئی نہیں جس میں ان دونوں اصاف میں سے کوئی ایک چیز پائی جائے, جبکہ دونوں بھی جمع ہوں ان میں. تو اہل کتاب میں یہ دونوں جمع تھے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑنا, دوسرا اس کی آیت کو جھٹلانا جنہیں رسول لے کر آئے ہیں. تو یہ شخص سب سے بڑا ظالم ہے جو کبھی فلاح نہیں پا سکتا. دراصل کہا جاتا ہے کہ یہ آیت وعید ہے اور اس وعید میں تمام لوگ داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹا بیان دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنا جائز ہے یا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کوئی بیوی یا بیٹا بنایا ہے. نعوذ باللہ, اس وعید میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جنہوں نے حق کو جھٹلایا, جسے لے کر انبیاء آئے اور جس کے علمبردار ان کے جانشین یعنی دائیان حق ہوئے. اور ہم سب کیا ہے؟ دائیان حق ہیں. ہم بھی حق کی گواہی دیتے ہیں نا, ہم بھی ایک اللہ کی عبادت کی طرف سب کو دعوت دیتے ہیں. ہم اہل توحید ہیں اور لوگوں کو اس شرک سے بچانا چاہتے ہیں جس سے ان کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے. کتنی بڑی بیوقوفی ہے نا کہ لوگوں نے اپنا نقصان خود کر لیا. یعنی اہل کتاب کے پاس سب کچھ موجود تھا, وہ چاہتے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے, ہے نا, لیکن کتنی بڑی محرومی ان کے نصیب میں آئی کہ ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں مانا, اللہ کے رسول کو نہیں مانا, صرف بغض اور انعاد کی وجہ سے, حسد کی وجہ سے جھٹلا دیا, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ سچی بات ہے. آپ کو واقعہ یاد ہوگا نا جو صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں, ام المومنین, جو کہ ایک یہودی سردار کی بیٹی اور ایک یہودی سردار کی بیوی تھی. جب جنگ خیبر پیش آئی اور اس میں ان کے سب لوگ مارے گئے, تو جب یہ کنیزوں میں آئیں تو پہلے رسول اکرم نے کسی اور کو ان کو دیا تھا, لیکن سب نے کہا کہ یا رسول اللہ, سردار کی بیٹی اور سردار کی بیوی ہیں تو وہ آپ ہی کے شائع نشان ہیں. تو لہٰذا رسول اکرم نے ان کو آزاد کر دیا اور پھر ان سے نکاح کر لیا الحمدللہ, یعنی ان کو اپنی ازواج میں شامل کر لیا. اور وہ صرف 20 سال کی تھیں اس وقت, جبکہ کہا جاتا ہے کہ کچھ 1-2 سال ہی ہوئے تھے ان کی شادی کو اس وقت, اور وہ بہت خوبصورت بھی تھی. تو وہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب رسول اکرم مدینہ میں تشریف لائے ہجرت کر کے, تو میں نے خود اپنے والد اور چچا کی باتیں سنی. میرے والد نے میرے چچا کو بھیجا تھا کہ جا کر دیکھ آؤ اس رسول کو. جب میرے چچا دیکھ کر آئے تو پوچھا کہ کیا ہوا, تو کہا کہ ہاں وہی ہے. انہیں دونوں کی بات چیت جو چل رہی تھی اس میں یہ تھا کہ یہ وہی رسول ہے جس کا ہماری کتابوں میں ذکر کیا گیا تھا. تو پھر پوچھا کہ کیا کرو گے, مانو گے؟ تو کہا کہ مرتے دم تک ڈٹے رہیں گے اور مانیں گے نہیں. دیکھیں ذرا ان کی ہٹ دھرمی. یہ تھا ان کا معاملہ. تو سب سے بڑھ کر ظالم وہی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے, بہتان باندھے اور اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو اور رسولوں کو تسلیم نہ کرے. آیت نمبر 23 دیکھیے, 22 اور 23. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَيَوْمَ, اور جس دن, نَحْشُرُهُمْ, ہم اکٹھا کریں گے, جمیعًا, ان سب کو, ثم پھر نقول ہم کہیں گے للذین ان لوگوں کو جو اشرکو شریک ٹھہراتے تھے اين شركاؤكم کہاں ہے تمہارے وہ شریک الذین جنہیں کنتم تھے تم تزعمون گمان کرتے شریک ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين ثم پھر لم نہ تکن ہوگی فتنتهم معذرت ان کی الا مگر ان یہ کہ قالو وہ کہیں گے واللہ قسم ہے اللہ کی ربنا ہمارے رب کی ما کننا نہیں تھے ہم مشرکین مشرک انظر کیف کذبوا علی انفسہم ضل عنہم ما کانوا یفترون انظر دیکھیں کیف کیسا کذبوا جھوٹ بولیں گے وہ علی انفسہم اپنے اوپر آپ پر وضل اور گم ہو جائے گا انہم ان سے ما کانوا جو تھے وہ یفترون افترا باندھتے جھوٹ گھڑتے اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے تھے پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا الا یہ کہ یہ کہہ دے اے اللہ ہمارے رب تیری ذات کی قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے دیکھیں وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ کہیں گے اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا یعنی قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جب ان سے کہا جائے گا کہ لے کر آؤ اپنے ان شریکوں کو جن کو تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے جس زوم میں تم گرفتار تھے جس جھوٹ بات پر تم یقین رکھتے تھے تو آج اس کو بتاؤ ہمارے سامنے لے آؤ تو یہاں پر اللہ تعالی قیامت کے روز اہل شرک کے انجام کے بارے میں ہمیں آگاہ فرما رہا ہے ان سے اس شرک کے بارے میں پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کہاں ہے تمہارے وہ شریک جس کے بارے میں تم گمان کرتے تھے یعنی اللہ تعالیٰ کا تو کوئی شریک نہیں محض ان کا یہ زوم باطل تھا جھوٹ بات تھی جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے تھے پھر نہ رہے گا ان کے پاس کوئی فریب یعنی جب ان کو آزمایا جائے گا اور یہ سوال کیا جائے گا تو ان کا جواب اس کے سوا کوئی نہیں ہوگا کہ وہ اپنے شرک کا ہی انکار کر دیں گے اور قسم اٹھا کر کہیں گے کہ وہ مشرک نہیں ہے تو یعنی اپنے اوپر انہوں نے کیسے جھوٹ بولا دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ یہاں پر خود ان کے بارے میں فرما رہا ہے یعنی خود اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم تو کسی کو شریک ہی نہیں ٹھہراتے تھے تیرے ساتھ تو ان سے وہ باتیں کھو جائیں گی جو وہ گھڑا کرتے تھے اور وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا سوری تو انسان ایسے جھوٹے سہارے کیوں لے آپ بتائیں جو سہارے اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے جو اسے گرتے وقت سنبھالا نہیں دیں گے سہارا نہیں دیں گے تو ایسے سہاروں کو کیوں پکڑے انسان کیوں ان کے پیچھے بھاگے کیوں نہ اللہ تعالیٰ کا ایک مضبوط سہارا ہم پکڑ لیں اللہ کی رسی اللہ کا کلام اللہ کی کتاب یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا حبل اللہ المتین یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے سبحان اللہ اور جو اس کو تھامے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا تو ہمیں کیا تھامنا چاہیے پھر کون سا مضبوط سہارا ہمیں تھامنا چاہیے اور کون سے جھوٹے سہاروں سے ہمیں بچنا چاہیے تو اللہ کی کتاب اللہ کا کلام یہ مضبوط سہارا ہے جسے ہمیں تھامنا ہے یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کر آئے گا ہمارے لیے جھگڑا کرے گا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس درخواست کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے اے اللہ تعالیٰ ان کو درجات کی بلندی عطا کر تو یہ قرآن ہمارا دنیا میں بھی سہارا ہے آخرت میں بھی ہمارا سہارا ہوگا بس ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے اس قرآن کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے یہ راستہ قرآن جو راستہ بتاتا ہے وہی سیدھا راستہ ہے وہی صراط مستقیم ہے وہی جنت کا راستہ ہے یہ راستہ سیدھا ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف لے جاتا ہے تو لہٰذا ہمیں اسی سہارے کو پکڑنا ہے اور اسی سہارے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے اور اس سہارے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسے بھیجا تھا ہمارے رسول کو بھیجا تھا تو اس قرآن کو جس طرح سے ہمارے رسول نے سمجھایا ہے اس کے مطابق سمجھنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے قرآن اور سنت یہ دو لازم و ملزوم چیزیں ہیں جس سے ہم نجات پا سکتے ہیں جس سے ہم جنت تک پہنچ سکتے ہیں جس پر چل کر تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں جو غور و فکر ہے وہ اگلی جو آیتیں رہیں گی ہم اس وقت پڑھ لیں گے سمجھ لیں گے آج ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا اس قرآن کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے اور یہ قرآن آخرت میں ہمارے لیے ہمارے حق میں گواہی دے اور ہم اس کو پہنچانے کی کوشش کریں حد المقدور جتنی ہماری استطاعت ہے اپنے مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں تک بھی تاکہ اس قرآن سے وہ لوگ ہدایت حاصل کر سکیں اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرے انشاءاللہ. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.